السلام علیکم. پاکستان میں صبح شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان
دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان نے جانی و مالی قربانیاں دیں اور عملی اقدامات کیے. پاکستانی عہدیداروں کا موقف. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرنے والے افراد کو دہشت گرد قرار دینا قطعی طور پر بلا جواز ہے، وزارت خارجہ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
عدم برداشت کے رویوں کے خاتمے کے لیے یونیورسٹیوں میں کھل کر بات کی اجازت ہونی چاہیے، ماہرین تعلیم کا موقف. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
اور دوسری اہم خبروں میں، امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے پتہ لگایا ہے کہ شامی حکومتی فورسز ویسے ہی کیمیائی حملے کی تیاری کر رہی ہیں جیسا کہ اس نے شمالی شام میں اپریل میں کیا تھا، جس کے جواب میں امریکہ نے فضائی حملے کیے تھے. اور امریکی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سفری پابندیوں کے انتظامی حکم نامے پر غور کرے گی، اور اس دوران زیادہ تر حکم نامے پر عمل کیا جا سکتا ہے. امریکہ چین کو انسانی نقل و حمل کی خلاف ورزیاں اور جبرن مزدوری کروانے والا بدترین ملک قرار دینے والا ہے. امریکی کانگریس کے غیر جماعتی بجٹ دفتر کا کہنا ہے کہ سینٹ کی جانب سے امریکی صحت عامہ کے تبدیل شدہ بل کے تحت آئندہ عشرے میں بیمے کے بغیر امریکیوں کی تعداد 22 ملین تک بڑھ جائے گی. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ کا صدر بننے کے بعد دنیا بھر میں امریکہ کی مقبولیت اور ساکھ میں نمایاں کمی ہوئی ہے. اور بھارتی وزیراعظم نے پیر کی سپہر وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. بھارتی وزیراعظم کے امریکی دورے کے موقع پر صدر ٹرمپ اور نریندر مودی کے اس بیان کے بعد کہ پاکستان اپنی سرزمین کو دوسرے ملکوں پر دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال نہ ہونے دے، پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی اور انتہا پسندی کی تمام اقسام کے خلاف طویل عرصے سے لڑ رہا ہے، اور اس جنگ میں اس نے بہت سی قربانیاں دی ہیں. اسلام آباد سے اس رپورٹ کی تفصیلات محمد اشتیاق سے.
پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے ایک مرتبہ پھر اس موقف کو دہرایا گیا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے بہت زیادہ جانی و مالی قربانیاں دی ہیں، جس کی عالمی برادری بھی معترف ہے. واضح ہے کہ پیر کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کے بعد جاری ایک بیان کے مطابق امریکہ اور بھارت نے پاکستان پر زور دیا تھا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ پاکستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف ایک طویل عرصے سے پاکستانی حکومت اور عوام کا عزم واضح رہا ہے. وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تعاون کو مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار بھی کیا تھا. انہوں نے پاکستان پر یہ زور بھی دیا کہ بھارت کے شہر ممبئی میں 2008 میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے علاوہ گزشتہ سال پٹھان کوٹ میں بھارتی فضائیہ کے اڈے پر حملے میں ملوث افراد کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لا کر سزا دلوائی جائے. بھارت کی طرف سے پاکستان پر دہشت گردوں کی حمایت کا الزام لگایا جاتا رہا ہے، لیکن پاکستان ہمیشہ سے ایسے الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کرتا آیا ہے. پاکستان بھی بھارت پر یہ الزام عائد کرتا ہے کہ وہ اس کے ہاں دہشت گردی کے واقعات میں پس پردہ ملوث ہے، تاہم بھارت اس کی تردید کرتا ہے. پاکستان میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی طلال چودھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان پر دہشت گردوں کی حمایت کا الزام درست نہیں.
یہاں بہت ساری جگہ تو بیانات آتے ہیں، قراردادیں آتی ہیں، لیکن پاکستان کو عملی طور پر وہ کر کے دکھا رہا ہے، اور بہت سارے ایسے دہشت گردوں کے خلاف کاروائی، بہت سارے ایسے دہشت گرد جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ منطقی انجام تک پہنچے، بہت سارے ایسے ہیں جو قانون کے سامنے اس وقت بھی پیش ہیں. تو پاکستان کو عملی طور پر پاکستان نے دنیا کو وہ کر کے دکھایا ہے جو کہ دنیا شاید بیانات سے یا قراردادوں سے یا خواہشات سے نہ کر سکتی, تو پاکستان عملی طور پر بہت ساری چیزیں یہ کر رہا ہے.
پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ ملک میں دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی جاری ہے اور عسکریت پسندوں کے منظم ڈھانچے کو تباہ کر دیا گیا ہے. گزشتہ ہفتے ہی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا تھا کہ پاکستان اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان نے کشمیریوں کی جدوجہد کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیریوں کے حق کی آواز اٹھانے والوں کو دہشت گرد قرار دینے کا کوئی جواز نہیں ہے, اور یہ کہ آزادی کے حصول کے لیے لڑنے والوں کو دہشت گرد نہیں کہا جا سکتا. پاکستان نے اپنے اس موقف کا اظہار امریکہ کی جانب سے کشمیری رہنما صلاح الدین کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیے جانے پر کیا ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان نے کہا ہے کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرنے والے افراد کو دہشت گرد قرار دینا قطعی طور پر بلا جواز ہے. واضح رہے کہ ایک روز قبل ہی امریکہ کی طرف سے کشمیری عسکریت پسند رہنما محمد یوسف المعروف سید صلاح الدین کو عالمی دہشت گرد قرار دیا گیا تھا. تاہم پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کی طرف سے منگل کو جاری ہونے والے بیان میں پاکستان میں مقیم کشمیری عسکریت پسند رہنما کے نام کا براہ راست کوئی حوالہ نہیں دیا گیا ہے. امریکہ کی طرف سے یہ اعلان صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان واشنگٹن میں ہونے والی ملاقات سے پہلے سامنے آیا. بھارتی حکومت صلاح الدین کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والی کئی دہشت گرد کارروائیوں کا ذمہ دار قرار دیتی ہے. دوسری طرف پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سیاسی رہنماؤں اور قانون سازوں نے صلاح الدین کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فیصلے پر نظر ثانی کرے. پاکستانی کشمیر میں جماعت اسلامی کے امیر عبدالرشید ترابی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ امریکہ کی نئی انتظامیہ کشمیر کے دہرینہ مسئلے کو حل کروانے میں اپنا کردار ادا کرے گی.
تو ہماری تو خواہش تھی کہ نئی امریکی قیادت جو ہے ان ایسے اقدامات کرے گی جس کے نتیجے میں یہ مسائل سلجھیں گے. تو ہمیں اس فیصلے پہ بڑا افسوس ہوا ہے, اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس پر امریکی حکومت اس کو ریکنسیڈر کرے.
پاکستانی کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری یاسین کا کہنا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کشمیری عوام اپنے حق خود ارادیت کے اصول کے لیے کوشاں ہیں.
وی کنڈیم ٹیررزم, لیکن فریڈم فائٹرز جو ہیں ان کو آپ ٹیررسٹ نہیں کہہ سکتے. ہر روز آپ دیکھ سن رہے ہوں گے کہ چار پانچ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, اور نوجوان جو ہیں وہ پتھروں سے ہندوستانی جو فوج ہے انڈر دا شیڈوز آف گنز دے آر فائٹنگ دیم اگینسٹ دیم. اور اسی طرح بچیاں, نوجوان اسکولوں کی بچیاں, کالجز کی جو ہے وہ باہر نکل ہندوستانی فوج کے خلاف نعرے لگا رہی ہیں, آزادی کے نعرے لگا رہی ہیں.
انہوں نے کہا کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ تحریک چلتی رہے گی. سید صلاح الدین بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم علیحدگی پسند کالعدم عسکریت پسند تنظیم حزب المجاہدین کے رہنما ہیں. بھارت کا موقف ہے کہ کشمیر میں سرگرم عسکریت پسندوں کو پاکستان اسلحہ و تربیت فراہم کرتا ہے, تاہم اسلام آباد نئی دہلی کے اس الزام کو مسترد کرتا ہے. کشمیر شروع ہی سے پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع معاملہ چلا آ رہا ہے, اور گزشتہ لگ بھگ 3 دہائیوں سے جاری علیحدگی پسند تحریک میں اب تک ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نے سیکیورٹی اور تجارتی تعلقات کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کا عہد کیا ہے. وائٹ ہاؤس سے اسٹیو ہرمن کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کے.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اپنی ملاقات کو بہت کامیاب اور پھلدار قرار دیتے ہوئے دورے پر آئے بھارتی وزیر اعظم نے اپنے میزبان کو وائٹ ہاؤس میں گلے سے لگایا. سلامتی سے متعلق امور ان کی بات چیت میں توجہ کا مرکز تھے. مودی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اضافی تعاون اور انٹیلیجنس کے تبادلے میں اضافے کا اعلان کیا. نریندر مودی کا کہنا تھا,
The top priority for both President Trump and myself is to protect our society.
میری اور صدر ٹرمپ کی اولین ترجیح اپنے معاشروں کو دہشت گردی جیسے چیلنجوں سے محفوظ بنانا ہے, اور ہمارا مقصد دنیا کی 2 بڑی جمہوریتوں بھارت اور امریکہ کو مستحکم کرنا ہے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ بھارت اور امریکہ بہت سے دوسرے ملکوں کے لیے ایک مثال قائم کر سکتے ہیں, اور مشترکہ خطرات کو شکست دینے کے لیے بڑے اقدامات اٹھا سکتے ہیں. صدر ٹرمپ نے کہا,
We will destroy radical اسلامک ٹیررزم،
ہم انتہا پسند اسلامی دہشت گردی کو تباہ کر دیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے کیبنٹ روم میں وفود کی ایک میٹنگ میں صدر نے بھارت کی جانب سے امریکی دفاعی آلات کی خریداری کے فیصلے کی تعریف کی۔ سلامتی اور معاشی تعلقات کو باہم ملاتے ہوئے بھارتی بحریہ کے لیے متوقع اربوں ڈالر مالیت کے جاسوس ڈرونوں کی خریداری سے پہلے سے ہی موجود 24 ارب ڈالر کی تجارت میں مزید بہتری پیدا ہوگی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا، جیسے فوجی آلات ہم بناتے ہیں ویسے فوجی آلات کوئی بھی نہیں بناتا، ہمارے قریب بھی کوئی نہیں پھٹکتا، اس لیے ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ وزیراعظم مودی کے دورے کو سٹیٹ وزٹ کا درجہ حاصل نہیں ہے، تاہم امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے بھارتی وزیراعظم کا استقبال ویسا ہی کیا ہے۔ وزیراعظم مودی وہ پہلے غیر ملکی لیڈر ہیں جن کے لیے صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں عشائیے کا اہتمام کیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر دفاع جیمز میٹس اس ہفتے برسلز جا رہے ہیں، جہاں وہ اس جنگ زدہ خطے میں امریکی فوجیوں کی تعداد بڑھانے کا اپنا فیصلہ سنانے سے قبل افغانستان میں امریکی حمایت اور فوجی امداد سے متعلق اپنے نیٹو اتحادیوں سے صلاح مشورہ کریں گے۔ تاہم وائس آف امریکہ کی پینٹاگون کے لیے نامہ نگار کارلا بیب کی رپورٹ کے مطابق یہ نئی حکمت عملی غالباً گزشتہ اسٹریٹجی سے مختلف نہیں ہے۔ رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں سادیہ اسد۔
پینٹاگون نے جولائی کے وسط تک افغانستان کے لیے نئے منصوبے کے اعلان کا وعدہ کیا ہے۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ایک تجزیہ کار مائیکل اوہینلن کہتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کی افغانستان کے لیے حکمت عملی اوباما انتظامیہ سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔
میرس and Trump are just repairing a mistake in effect that I think President Obama made.
وہ کہتے ہیں کہ مسٹر میٹس اور صدر ٹرمپ غالباً اوباما کی غلطیوں کی محض اصلاح کر رہے ہیں، بلکہ میرے خیال میں ان کی حکمت عملی پر ان سے زیادہ بہتر طریقے سے عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے ایک تجزیہ کار مائیکل اوہینلن کے۔ نئی حکمت عملی میں اب بھی افغانستان میں سیکیورٹی کے معاملات میں افغان فوجیوں کی قیادت پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ مائیکل اوہینلن کہتے ہیں کہ مئی سن 2011 تک تقریباً 100,000 امریکی فوجی وہاں موجود تھے، اور اس تعداد کو آئندہ 4 سال کے عرصے میں تقریباً 10,000 سے بھی کم پر لانا ایک غلطی ہے۔ مسٹر میٹس اس ہفتے اپنے فوجی منصوبے کو حتمی شکل دینے سے قبل اپنے نیٹو اور دوسرے اتحادیوں کے ساتھ افغانستان میں اپنی ذمہ داریوں اور کردار بڑھانے سے متعلق گفتگو کریں گے۔ پینٹاگون کی ترجمان ڈانا وائٹ کے الفاظ،
What else they can bring to bear to help. So I know everyone wants to know what's going to happen.
ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہ یہاں ہماری مدد کے لیے مزید کیا کر سکتے ہیں۔ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا ہوگا، لیکن مسٹر میٹس اس بارے میں بہت غور و فکر اور توجہ دے رہے ہیں کہ کمانڈرز کی کیا ضروریات ہیں اور حالات کی تبدیلی کے لیے کیا ضروری اقدامات اٹھانے چاہیے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ نئی حکمت عملی میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ پاکستانی حکومت کی ان چند عناصر کو طالبان کی مدد سے روکا جائے، اسی طرح داعش کے ساتھ مقامی گروہوں کے منسلک ہونے کو پھلنے پھولنے سے روکنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار پھر ڈانا وائٹ کے الفاظ،
It's not getting better in Afghanistan in terms of ISIS. We have a problem.
داعش کے معاملے میں افغانستان میں بہتری نہیں آ رہی، وہاں ہمیں مسائل کا سامنا ہے، ہمیں ان کو شکست دینی ہے اور ہمیں اس مسئلے پر توجہ مرکوز رکھنی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس عسکریت پسند گروپ کی حملے کرنے کی اہلیت بڑھ رہی ہے، کیونکہ یہ امریکہ اور افغانستان کے حملوں کے خلاف اچھی طرح سے اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے پتہ لگایا ہے کہ شامی حکومتی فورسز ویسے ہی کیمیائی حملے کی تیاری کر رہی ہیں جیسے کہ اس نے شمالی شام میں اپریل میں کیے تھے، جس کے جواب میں امریکہ نے فضائی حملے کیے تھے۔ امریکہ نے شام کی حکومت کو کسی مزید کیمیائی حملے سے باز رہنے کا انتباہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر صدر بشار الاسد کی حکومت نے ایسا کوئی حملہ کیا تو انہیں اور ان کی فوج کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی۔ پیر کے شب وائٹ ہاؤس سے جاری ایک بیان میں امریکی صدر کے ترجمان شان اسپائسر نے کہا کہ امریکی انٹیلیجنس اداروں کو شامی حکومت کی جانب سے نئے کیمیائی حملے کی ممکنہ تیاریوں کا علم ہوا ہے۔ بیان کے مطابق نئے حملے کی تیاریاں اپریل سن 2017 میں کیے جانے والے حملے سے ملتی جلتی ہیں، جس میں درجنوں مرد، عورتیں اور بچے ہلاک ہو گئے تھے۔ بیان میں وائٹ ہاؤس نے متنبہ کیا ہے کہ ایسے کسی حملے کے نتیجے میں معصوم بچوں سمیت عام شہریوں کا قتل عام ہوگا, اور اگر شامی حکومت نے ایسا کیا تو اسے اس کی بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی. وائٹ ہاؤس نے اس بارے میں مزید کوئی تفصیل جاری نہیں کی, اور نہ ہی یہ پتہ چلا ہے کہ اس نئے حملے کی تیاریوں سے متعلق کیسے اور کس طرح کے شواہد ملے ہیں. وائٹ ہاؤس کی خاتون ترجمان سارا سینڈرز نے پیر کے شب صحافیوں سے رابطہ کرنے پر کہا کہ ان کے پاس بیان میں موجود معلومات کے علاوہ اس بارے میں بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ شام کے عام شہریوں پر مزید کسی حملے کا الزام صدر بشار الاسد کے ساتھ ساتھ روس اور ایران پر بھی عائد ہوگا, جو ان کے بقول شامی صدر کو اپنے ہی لوگوں کے قتل میں معاونت فراہم کر رہے ہیں. روس اور ایران بشار الاسد حکومت کے اہم ترین اتحادی ہیں, جو اسے شام میں لگ بھگ 6 برسوں سے جاری خانہ جنگی کے دوران ہر طرح کی فوجی اور انٹیلیجنس مدد فراہم کر رہے ہیں. روسی صدارتی ترجمان دیمتری پسکوف نے منگل کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ شامی قیادت کے خلاف دھمکیاں ناقابل قبول ہیں, اور کہا کہ انہیں ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ کسی کیمیائی حملے کا خطرہ ہے. یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے. فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کے تعلیمی اداروں میں تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات اور نوجوان نسل میں گھٹتے ہوئے تحمل اور برداشت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تعلیمی ماہرین نے کہا ہے کہ ہمیں ہر سطح پر ایک دوسرے کی بات سننے کے کلچر کو فروغ دینے کی ضرورت ہے, اور ہمیں لوگوں کو یہ باور کرانا چاہیے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کی درسگاہوں میں طالب علموں کے درمیان تصادم اور قانون کو ہاتھ میں لینے کے واقعات سامنے آنے اور عدم برداشت کے بڑھتے ہوئے رویے نہ صرف عمومی طور پر معاشرے کے لیے بلکہ ماہرین تعلیم کے لیے بھی باعث تشویش ہیں. گزشتہ ماہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی ایک بڑی سرکاری درسگاہ قائد اعظم یونیورسٹی میں طالب علموں کی 2 تنظیموں کے درمیان تصادم اور فائرنگ سے لگ بھگ 30 طالب علم زخمی ہو گئے تھے, جبکہ اس واقعے کے بعد کئی روز تک یونیورسٹی بند بھی رہی. اس سے قبل مئی میں لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں پشتون اور جماعت اسلامی کی طلبہ تنظیموں کے درمیان تصادم ہوا تھا, جبکہ اپریل میں خیبر پختونخوا کے شہر مردان میں واقع عبدالولی خان یونیورسٹی میں مشتعل طالب علموں نے توہین مذہب کے الزام میں اسی درسگاہ کے ایک طالب علم مشال خان کو تشدد اور گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا, جس کی نہ صرف اندرون ملک بلکہ عالمی سطح پر بھی مذمت کی گئی تھی. یہ صورتحال ماہرین تعلیم اور یونیورسٹیوں کی انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے. ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ ان حالات کی تمام تر ذمہ داری یونیورسٹیوں پر ڈال دینا درست نہیں, لیکن ان کا یہ بھی موقف ہے کہ یونیورسٹیوں میں برداشت کے کلچر کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ طالب علموں کو کھل کر بات کرنے دی جائے, اور زبردستی کی بجائے دلیل سے دوسروں کو قائل کرنے کے رجحان کو فروغ دیا جائے. پشاور یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کنفلکٹ اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر جمیل احمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اسکول کی سطح سے بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ خود فیصلہ کرنے کی بجائے اساتذہ سے مدد لینے کی ضرورت ہے.
جب تک وہ بچے کو پرائمری میں یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ جب تمہیں کوئی بچے سے شکایت ہو تو تم نے پیرنٹ کو نہیں بتانا, ٹیچر کو بتانا ہے, اور ٹیچر نے اس کے لیے ریڈریسل میکینزم دینا ہے, تب تک یہ جو یونیورسٹیز کا لیول ہے یہ تو اس کا ایک بالکل آلموسٹ پروڈکٹ ہوتی ہے, اس کی تو فنیشنگ سٹیج ہوتی ہے, یہ تو اس کی پیکنگ کا سٹیج ہوتا ہے. تو وہ پیچھے سے بھی سسٹم خراب ہے, لیکن اس یونیورسٹیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ ہم کیا چیز پیک کر کے مارکیٹ میں بھیج رہے ہیں.
محمد ریحان طاہر پی ایچ ڈی کے طالب علم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں پیش آنے والے واقعات اس بات کی واضح نشاندہی کرتے ہیں کہ معاشرہ عدم برداشت کا شکار ہے.
آئے روز اس طرح کے تشدد کے واقعات اس طرف ہمیں نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان کا معاشرہ اس وقت عدم جو ہے برداشت کا شکار ہے, جس کی بنیادی وجہ کے اندر آپ کا جو تعلیمی نصاب ہے اور اساتذہ کی طلبہ کے ساتھ جو ایک رویہ ہے, اس رویے کا ایک بہت بڑا پیش خیمہ ہے.
ڈاکٹر ندیم عمر کونسل آف سوشل سائنسز کے نائب صدر اور ماہر تعلیم ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس صورتحال کا محض سطحی حل تلاش کرنے کی بجائے معاشرے میں پائے جانے والے رویوں کو سمجھنے اور ان کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ندیم عمر کہتے ہیں کہ بچوں کی سوچ اور سوالات کو دبانے کی بجائے انہیں کھل کر بات کرنے کا موقع دینے کی ضرورت ہے۔
سماج میں کیا ہو رہا ہے، یہ بچے ہمارے گھروں سے آ رہے ہیں، اگر ہمارے گھروں میں مار پیٹ کا رواج جو ہے وہ بڑھ گیا ہے تو بچے بھی پھر ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھائیں گے، چاہے وہ اسکول میں ہوں یا وہ یونیورسٹی میں ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی جو فقدان ہے وہ بات چیت کے ماحول کا ہے۔
پاکستان میں حالیہ مہینوں میں مختلف حلقوں کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ معاشرے، خاص طور پر نوجوانوں میں برداشت کے رویوں کو پروان چڑھانے اور نئی نسل کے سوالات کے جواب تلاش کرنے کے لیے یونیورسٹیوں میں بحث و مباحثوں کے انعقاد کے علاوہ خود نوجوانوں کو اس عمل میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ چین کو انسانی نقل و حمل کی خلاف ورزیاں اور جبرن مزدوری کروانے والا بدترین ملک قرار دینے والا ہے، اور اس طرح چین، ایران، شمالی کوریا اور شام کے ساتھ شامل ہو جائے گا جنہیں امریکہ پہلے ہی اس فہرست میں داخل کر چکا ہے۔ اس کا باقاعدہ اعلان امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن منگل کے روز کریں گے، اور جس سے توقع ہے کہ واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ جائے گی۔ اس اعلان کے باقاعدہ طور پر جاری ہونے سے پہلے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لو کانگ نے کہا کہ چین امریکہ کے اس غیر ذمہ دارانہ بیان کی سختی سے مخالفت کرتا ہے، اور چین تمام ملکوں کے ساتھ انسانی اسمگلنگ کے خلاف جنگ میں بھرپور تعاون کرنا چاہتا ہے۔ یہ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکا کہ ٹلرسن چین کو ان 180 ملکوں کی فہرست میں نچلی سطح پر کیوں لانا چاہتے ہیں جنہیں محکمہ خارجہ اپنی سالانہ رپورٹ میں انسانی اسمگلنگ کرنے والا ملک قرار دے چکا ہے۔ امریکی کانگریس کے غیر جماعتی بجٹ دفتر کا کہنا ہے کہ سینٹ کی جانب سے امریکی صحت عامہ کے تبدیل شدہ بل کے تحت آئندہ عشرے میں بیمے کے بغیر امریکیوں کی تعداد 22 ملین تک بڑھ جائے گی۔ یہ تعداد اس سے 1 ملین کم ہے جس کا اندازہ کانگریس کے بجٹ دفتر نے ایوان نمائندگان کے بل کے تحت لگایا تھا، جو پچھلے ماہ بہت کم اکثریت سے منظور ہوا تھا۔ دونوں بلوں کے تحت توقع ہے کہ انشورنس کے اوسطاً پریمیم پہلے 2 برسوں میں بڑھ جائیں گے، لیکن سن 2020 میں کم ہونا شروع ہوں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
میں ہوں قمر عباس جعفری اور یہ ہے پروگرام واشنگٹن ونڈو۔ صاحب مشرق وسطی میں سعودی عرب اور اس کے 3 اتحادیوں اور قطر کے درمیان سفارتی تعطل اور تنازع طول پکڑا جا رہا ہے، اور سعودی عرب کی جانب سے قطر کو مطالبات کی ایک فہرست دیے جانے اور قطر کی جانب سے ان مطالبات کو مسترد کرنے کے بعد امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر کے لیے ان مطالبات میں سے کچھ کو پورا کرنا بہت مشکل ہوگا جو سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے پیش کیے ہیں۔ تاہم انہوں نے فریقین پر زور دیا کہ وہ اس تنازع کا مذاکرات کے ذریعے حل جلد تلاش کریں۔ امریکہ اس معاملے کو طے کرانے میں کیا کوئی کردار ایسے میں ادا کر سکتا ہے جبکہ دونوں ہی فریق اس کے قریبی اتحادی ہیں؟ یہ سوال جب سیئٹل یونیورسٹی میں سینٹر فار گلوبل جسٹس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر طیب محمود سے کیا گیا تو ان کا جواب تھا،
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے وہ بھی ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کی ٹویٹس اور بیانات کے باوجود یہ باور کرایا جا سکے کہ امریکہ جو ہے وہ سالس کا یا کم از کم مڈل مین کا رول ادا کر سکتا ہے۔ تو ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں خوشائن بات ہے کہ کم از کم یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے یہ بات کی، جس سے ذرا سا ایون ہینڈڈنیس ہو جاتی ہے، جس سے ذرا سکوپ پیدا ہوگا کہ درمیانی کوئی راستہ اختیار ہو سکے اور کسی طرح سے بات چیت دونوں فریقین میں شروع ہو سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ایک ذرا مسئلہ ہے کہ یہ کلیئر نہیں ہے کہ مڈل ایسٹ کی پالیسی، خاص طور پہ اس کا محور کیا ہے امریکی حکومت کے اندر۔ آیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ڈرائیونگ سیٹ میں ہے یا وائٹ ہاؤس، یہ کلیئر ہو جائے تاکہ امریکہ جو ہے کوئی مؤثر اس میں کردار ادا کر سکے، کیونکہ ایک طرح طرح سے تو امریکہ بہت اچھی پوزیشن میں ہے کہ وہ ایسا کردار ادا کرے, کیونکہ دونوں فریقین سے امریکہ کے بہت قریبی سیکیورٹی, سفارتی, معاشی, سیاسی تعلقات ہیں. تو اور تو کوئی ایسی طاقت اس وقت نہیں ہے جو جس کے اتنے قریبی تعلقات دونوں طرفوں سے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے ذرا ٹرمپ صاحب نے خاص طور پہ ذرا جانبداری دکھا دی بہت پہلے, اس کا کچھ نقصان ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب یہی کوشش لئی لگ رہی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ اس سے آگے بڑھا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ قطر تو خاص طور پہ, لیکن شاید دوسرے فریق بھی اس کو خوش آئند بات سمجھے.
یہ تھے ڈاکٹر طیب محمود. امریکی وزیر خارجہ ٹیلرسن کا مزید کہنا تھا کہ فریقین میں سے ہر ایک ملک کے لیے ایک برابر اگلا قدم یہ ہوگا کہ وہ مل کر بیٹھیں اور بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں. ان کے الفاظ تھے, ہم باور کرتے ہیں کہ ہمارے اتحادی اور ساجھے دار اس وقت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں جب وہ ایک ہی مقصد کے لیے مل کر کام کریں جس پر ہم سب متفق ہیں, اور جو ہے دہشت گردی کو ختم کرنا اور انسداد انتہا پسندی. اور امریکہ کے وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ اس تنازع میں ملوث ہر ملک کو اس کوشش میں اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. تنازع جاری ہے, دیکھیے کب تک یہ تنازع چلتا ہے اور اس کا حل کیوں کر اور کس طرح سے نکلتا ہے.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پروگرام ہے آپ کی صحت. بہت حاضر خدمت ہے. بے خوابی کی شکایت عام ہے, اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, خاص طور پر آج کل جب زندگی انتہائی تیز رفتار ہے اور ہر پل بدلتی صورتحال ہماری انتہائی توجہ چاہتی ہے. بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ حالات قابو سے ہی نکل رہے ہیں. اس نوعیت کے دباؤ نیند کی راہ میں حائل ہوتے ہیں اور بے خوابی کا مسئلہ پیدا ہونے لگتا ہے. اس سلسلے میں بھی کئی تحقیقی جائزے پہلے بھی پیش ہوئے, اور اب ایک نئی ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ ممکن ہے بے خوابی کا باعث بننے والی وجوہات میں کوئی جینیاتی رابطہ بھی ہو. یہاں امریکہ میں 10% افراد بے خوابی سے متاثر ہیں. بے خوابی کی شکایت کی بھی کئی قسمیں ہیں کہ یا تو سرے سے نیند ہی نہیں آتی, یا پھر اگر آپ سو جائیں تو نیند گہری نہیں ہوتی, یا اگر نیند سے جاگ جائیں تو دوبارہ سونا ہی مشکل ہو جاتا ہے. بے خوابی کی پرانی شکایت کا تعلق ذیابیطس, دل کے عارضے, فربہی اور ڈپریشن سے بھی ہو سکتا ہے. تحقیق کرنے والوں کو یہ بات تو ہمیشہ سے معلوم رہی ہے کہ بے خوابی کا باعث نفسیاتی, ماحولیاتی یا پھر طبی عوامل ہو سکتے ہیں, لیکن اب ایک جامع تحقیق کے بعد سائنسدانوں نے جینیات اور بے خوابی کے درمیان ایک یقینی ربط کا پتہ چلا لیا ہے. اس جائزے کے بعد علاج معالجے کے لیے نئی حکمت عملی کا آغاز ہو سکتا ہے, اور اس سے یہ ثبوت بھی ملتا ہے کہ بے خوابی بنیادی طور پر نفسیاتی مسئلہ نہیں. نیچر جینیٹکس میں شائع ہونے والی اس ریسرچ میں سائنسدانوں نے مختلف جینیات کا مطالعہ کیا اور جانچ کی کہ آیا تحقیق میں شامل تمام ارکان میں بے خوابی کی شکایت سے ان کا کوئی تعلق ہے. سائنسدان پہلے ہی یہ سمجھتے تھے کہ جینیات بے خوابی کی شکایت میں تقریباً 50% تک ذمہ دار ضرور ہیں. اس نئے جائزے میں ایمسٹرڈیم کے سینٹر فار نیوروجینومکس اینڈ کوگنیٹو ریسرچ کے سائنسدانوں نے 7 ایسی جینز کا پتہ چلایا جو اس رسک میں صرف 9% ذمہ دار ہیں. اس جائزے کے لیے شریک مصنف ڈینیل پوسٹھوما نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس جائزے سے مراد یہ ہے کہ ابھی اس سلسلے میں مزید تحقیق درکار ہے کہ اور کتنی جینز بے خوابی کے عارضے کی ذمہ دار ہو سکتی ہیں. سائنسدانوں کو اس بات کا یقین ہے کہ مزید جینز کا بھی اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ہوگا. اب تحقیقار اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ جینز کس طرح سے بے خوابی کا باعث بنتی ہیں. جس جین کا بے خوابی کے ساتھ گہرا تعلق ہے اسے MEIS1 کہتے ہیں, اور اس کا نیند کے دوسرے امراض کے ساتھ بھی تعلق ہے. تحقیقار سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ریسرچ کے نتائج پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا. سائنسدان یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بے خوابی کے بارے میں حاصل معلومات ابھی بہت کم ہے, اور اس سلسلے میں مزید تحقیق کی انتہائی ضرورت ہے. بیچے چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
ہر دم رواں ہے زندگی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں, اور مختلف پروگراموں کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے. پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہر جمعرات کو رات 9 سے 9:30 بجے تک ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پیناما لیکس کے معاملے کی تحقیقات کرنے والی 6 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جے آئی ٹی نے وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کو 5 جولائی کو طلب کر لیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جے آئی ٹی نے وزیراعظم کی صاحبزادی کو طلب کیا ہے۔ مریم نواز اپنے بیٹے کی گریجویشن کی تقریب میں شرکت کے لیے برطانیہ میں ہیں اور فوری طور پر ان کی طرف سے یا ان کی جماعت کی طرف سے اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے 20 اپریل کو پیناما پیپرز کے معاملے پر فیصلہ سناتے ہوئے وزیراعظم نواز شریف کے بچوں کے غیر ملکی اثاثوں کی مزید تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کا حکم دیا تھا۔ یہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم اسلام آباد میں واقع فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے اور اس کی سربراہی وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر واجد ضیاء کر رہے ہیں۔ کمیٹی کے دیگر اراکین میں پاکستان اسٹیٹ بینک، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن، قومی احتساب بیورو نیب اور فوج کے 2 انٹیلیجنس اداروں آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کے نمائندے بھی شامل ہیں۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے وزیراعظم نواز شریف کے بیٹوں کو بھی دوبارہ طلب کرتے ہوئے حسن نواز کو 3 جبکہ حسین نواز کو 4 جولائی کو پیش ہونے کو کہا ہے۔ اس سے قبل وزیراعظم نواز شریف کے بڑے بیٹے حسین نواز 5 مرتبہ جبکہ حسن نواز 2 مرتبہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو چکے ہیں، جبکہ وزیراعظم نواز شریف بھی 15 جون کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو چکے ہیں، جن سے کمیٹی نے لگ بھگ 3 گھنٹے تک سوال جواب کیے تھے۔ شریف خاندان سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور مریم نواز کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بھی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کو اپنی تحقیقات مکمل کرنے کے لیے 60 روز کا وقت دیا تھا اور گزشتہ ہفتے عدالت عظمیٰ کی طرف سے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنی حتمی رپورٹ 10 جولائی کو عدالت میں جمع کروائے۔ وزیراعظم نواز شریف کے بیٹے حسین نواز کی طرف سے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں شامل اسٹیٹ بینک اور سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے نمائندوں کی غیر جانبداری پر سوال اٹھائے گئے تھے، لیکن سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے ان اعتراضات کو مسترد کر دیا تھا۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی طرف سے عدالت عظمیٰ میں یہ موقف بھی اختیار کیا گیا تھا کہ تفتیش کے لیے متعلقہ ریاستی اداروں سے جو دستاویزات مانگی گئی ہیں ان میں نہ صرف مبینہ طور پر رد و بدل کیا جا رہا ہے بلکہ مطلوبہ تعاون بھی نہیں کیا جا رہا، لیکن جن ریاستی اداروں پر الزام لگایا گیا تھا انہوں نے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کے ذریعے سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے بیان میں جے آئی ٹی کے الزامات کو مسترد کر دیا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے اعلان میں کہا گیا ہے کہ بھارت کو 36.62 کروڑ مالیت کے C-17 ٹرانسپورٹ طیارے فروخت کیے جائیں گے۔ پیر کے روز کیے گئے اس اعلان میں بتایا گیا ہے کہ حکومت بھارت کے ساتھ اس ممکنہ دفاعی سودے کے بارے میں کانگریس کو مطلع کیا جا رہا ہے، جسے دفاعی سلامتی کے تعاون کے ادارے DSCA نے طے کیا ہے۔ اعلان میں کہا گیا ہے کہ ان آلات میں 1 عدد AN-AAR-47 میزائل وارننگ سسٹم، 1 عدد AN-ALE کاؤنٹر میئرز ڈسپینسنگ سسٹم اور دوسرے آلات شامل ہیں۔ ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی کے اعلان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس مجوزہ فروخت سے خارجہ پالیسی اور امریکی قومی سلامتی میں مدد ملے گی، جس سے امریکہ بھارت تعلقات مضبوط ہوں گے اور امریکہ کے ایک اہم پارٹنر کی سیکیورٹی میں خاطر خواہ بہتری آئے گی۔ پاکستانی کنٹرول کے کشمیر میں 600 مظاہرین نے امریکہ کی جانب سے آزادی کے لیے لڑنے والے کشمیری رہنما صلاح الدین کو دہشت گرد قرار دینے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے امریکہ اور بھارت کے خلاف نعرے لگائے۔ مظفر آباد سے اس بارے میں روشن مغل کی رپورٹ۔
کشمیری عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے سربراہ سید صلاح الدین کو امریکہ کی طرف سے عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کے خلاف منگل کے روز پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سینکڑوں افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ حزب المجاہدین کے سینکڑوں حامیوں نے دارالحکومت مظفر آباد کے ایک مرکزی چوک میں جمع ہو کر بھارت کے خلاف نعرے بازی کی اور سید صلاح الدین کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بھارتی پرچم پہ نظر آتش کیا۔ مظاہرین نے بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت مخالف اور عسکری رہنما کے حق میں نعرے درج تھے۔ مظاہرے کے ایک منتظم عزیر غزالی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس مظاہرے کا مقصد سید صلاح الدین کو دہشت گرد افراد کی فہرست میں شامل کرنے کے فیصلے کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔
تو آج ہم نے پروٹیسٹ کیا، مظاہرہ کیا کہ ہم آزادی چاہتے ہیں، ایک قابض، ایک جارح اور ایک قاتل ملک کے خلاف، بھارت کے خلاف ہم کشمیر میں جنگ لڑ رہے ہیں۔ دنیا کے کسی ملک کے خلاف ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، دنیا کے کسی قوم کے خلاف ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، اور ہم نے اگر بندوق اٹھائی ہے تو مجبور ہو کے اٹھائی ہے، بھارت کی فوجی قبضے کے خلاف اٹھائی ہے۔ لہذا عالمی برادری کو ہمارے مسئلے کے حل کے لیے آگے آنا چاہیے۔
حزب المجاہدین کے ترجمان سلیم ہاشمی نے صلاح الدین کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کے خلاف رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بقول ان کے اس سے کشمیریوں کی تحریک پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے، مطلب یہ تحریک سواجی صاحب کیا کوئی بھی الگ کر دیا جائے، کیا کیا جائے، شہادتیں اتنی ہوئی ہیں لیکن چلتی رہی، اور یہ عوامی تحریک ہے، یہ صرف کسی فرد واحد کی اب تحریک نہیں رہی ہے، یہ عوامی تحریک ہے۔ لیکن اس سے اصل میں یہ جو عالمی طاقت ہے یہ ایکسپوز ہو رہی ہے۔
سید صلاح الدین جو بھارتی کشمیر میں بھارتی فوج کے خلاف کاروائیوں میں ملوث ایک درجن سے زائد کشمیری تنظیموں کے ہتھیار متحدہ جات کونسل کے سربراہ ہیں، کو دہشت گرد قرار دیے جانے کے خلاف اس تنظیم کے ایک ترجمان صداقت حسین کی طرف سے اس فیصلے کو افسوسناک قرار دیا گیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے منگل کے روز جاری کیے گئے ایک بیان میں سید صلاح الدین کو دہشت گرد قرار دینے کے فیصلے کو انصاف کے خلاف قرار دیا گیا، جبکہ پاکستانی کشمیر کے صدر سردار مسعود خان اور وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان کی طرف سے بھی سید صلاح الدین کو دہشت گرد افراد کی فہرست میں شامل کرنے کی مذمت کی گئی اور اس فیصلے کو افسوسناک قرار دیا گیا۔ باور ہے کہ امریکہ کی طرف سے بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی کے دورہ امریکہ کے موقع پر سید صلاح الدین کو ایک ایسے وقت دہشت گرد افراد کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے کہ جب نیوکلیئر طاقت کے حامی پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع کشمیر کی وجہ سے باہمی تعلقات کافی کشیدہ ہیں اور کشمیر کو دونوں ہمسایوں کے درمیان تقسیم کرنے والی جنگ بندی لائن پر آئے روز گولہ باری اور فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ خیال رہے کہ بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان در پردہ کشمیریوں کی عسکری مدد کرتا ہے، جبکہ پاکستان اس کی سختی سے تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کشمیریوں کی صرف سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت کرتا ہے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
امریکی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سفری پابندیوں کے انتظامی حکم نامے پر غور کرے گی اور اس دوران زیادہ تر حکم نامے پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ کے نظر ثانی شدہ حکم نامے نے، جو سفری پابندیوں کے نام سے جانا جاتا ہے، 6 مسلمان اکثریتی ملکوں سے سفر کو 90 دن تک اور پناہ گزینوں کے پروگرام کو 120 دن تک کے لیے روک دیا تھا۔ سفری پابندیوں کے اس حکم نامے کو 2 علیحدہ عدالتوں کے حکم کے تحت معطل رکھا گیا تھا، لیکن ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے اجازت دی ہے کہ لیبیا، ایران، صومالیہ، سوڈان، شام اور یمن سے سفری پر پابندیوں کو برقرار رکھا جائے اور پناہ گزینوں کے پروگرام کو معطل رکھا جائے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
صدر ٹرمپ نے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی تعریف کرتے ہوئے کہا، جناب صدر، آج سپریم کورٹ کے فیصلے پر آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت اچھا، شکریہ، بہت اچھا۔ جہاں صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے امریکیوں کو محفوظ بنانے میں مدد حاصل ہوگی، وہاں انسانی اور شہری حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپوں نے اس فیصلے پر تنقید کی۔ سرگرم کارکن عدالت عظمیٰ کی ان ہدایات پر سوال اٹھا رہے ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ 6 متاثرہ ملکوں کے شہری صرف اس صورت میں امریکہ آ سکتے ہیں اگر ان کے یہاں امریکہ میں موجود افراد یا تنظیموں یا اداروں سے مصدقہ تعلقات یا روابط ہوں۔ اس بارے میں انٹرنیشنل ریفیوجی اسسٹنٹ پروجیکٹ کی لارا فن بائنر کا کہنا ہے
That's incredibly vague language. Who's going to be making the decision? Presumably the same government who is trying to bar Muslim
یہ ایک بہت ہی غیر واضح زبان ہے. فیصلے کون کرے گا؟ شاید وہی حکومت جو مسلمانوں کے اس ملک میں آنے پر پابندی عائد کر رہی ہے. لیکن چند دیگر کا کہنا ہے کہ عدالت عظمیٰ کی ہدایات صرف اتنی محدود نہیں ہیں جتنی وہ نظر آتی ہیں. اس بارے میں انٹرنیشنل ریفیوجی اسسٹنس پروجیکٹ کی ہی بیتسی فشر کا کہنا ہے
The primary category of people with no relationship would be tourists, but you know, student visas, you have a bona fide relationship with the university.
اس درجے میں آنے والے بنیادی لوگ وہ ہیں جن کی رشتہ داریاں نہیں ہیں, تو ایسے لوگ سیاح ہیں. لیکن اسٹوڈنٹ ویزا پر آنے والوں کے یونیورسٹی کے ساتھ مصدق کا تعلق ہوتا ہے, امپلائمنٹ ویزوں والوں کا اپنے آجر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. فشر کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ اکتوبر میں اس سفری پابندیوں کا مکمل آئینی تجزیہ کرے گی.
شکریہ انجم ہیرل کل. یہ رپورٹ آپ سن رہے تھے سفری پابندیوں کے بارے میں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس کے بارے میں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ کا صدر بننے کے بعد دنیا بھر میں امریکہ کی مقبولیت اور ساکھ میں نمایاں کمی آئی ہے, اور دنیا کے بیشتر ملکوں کے عوام کی اکثریت سمجھتی ہے کہ صدر ٹرمپ قائدانہ صلاحیتوں سے محروم ہیں. امریکی ادارے پیو ریسرچ سینٹر کے نئے سروے کے مطابق صدر اوباما کے 8 سالہ دور صدارت کے اختتام پر دنیا میں امریکہ کی مقبولیت 64% تھی, جو اب گھٹ کر 49% رہ گئی ہے. سروے 37 ملکوں کے 40,000 سے زائد افراد کی آرا پر مشتمل ہے, جس کے مطابق امریکہ کے بعض قریب ترین اتحادی ملکوں میں امریکہ کی مقبولیت میں باقی دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ کمی آئی ہے. سروے کے مطابق جن ملکوں میں امریکہ کے متعلق مثبت تاثر میں بہت زیادہ کمی آئی ہے, ان میں امریکہ کے دونوں پڑوسی میکسیکو اور کینیڈا سر فہرست ہیں. امریکی کانگریس کے غیر جماعتی بجٹ دفتر کا کہنا ہے کہ سینٹ کی جانب سے امریکی صحت عامہ کے تبدیل شدہ بل کے تحت آئندہ عشرے میں بیمے کے بغیر امریکیوں کی تعداد 22 ملین تک بڑھ جائے گی. یہ تعداد اس سے 1 ملین کم ہے جس کا اندازہ کانگریس کے بجٹ دفتر نے ایوان نمائندگان کے بل کے تحت لگایا تھا, جو پچھلے ماہ بہت کم اکثریت سے منظور ہوا تھا. دونوں بلوں کے تحت توقع ہے کہ انشورنس کے اوسطاً پریمیم پہلے 2 برسوں میں بڑھ جائیں گے, لیکن سن 2020 میں کم ہونا شروع ہوں گے, جبکہ لوگوں کو کو پیمنٹس اور ڈیڈکٹیبل کی مد میں اپنی جیب سے زیادہ دینا پڑے گا. سینٹ کے ڈیموکریٹ لیڈر چک شومر کا اس بارے میں کہنا تھا
This CBO report should be the end of the road for Trump care. Republicans would be wise to read it like a giant stop sign, urging them to turn back from this path that would be disastrous for the country, for middle class Americans, and for their party.
چک شومر کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کے بجٹ دفتر سی بی او کی یہ رپورٹ ٹرمپ کیئر بل کے خاتمے کا ایک اعلان ہونا چاہیے. ریپبلکنز کو دانشمندی سے اس بڑے اشارے کو سمجھنا چاہیے جو ان پر زور دے رہا ہے کہ اس راستے سے واپس مڑ جائیں جو ملک کے لیے, متوسط آمدنی والے امریکیوں کے لیے اور ان کی جماعت کے لیے تباہ کن ہے. یہ تھے سینٹ کے ڈیموکریٹ لیڈر چک شومر کے الفاظ. اور سینٹ کے اکثریتی لیڈر مچ میکونل کا کہنا تھا
Obamacare forced millions off the plans they liked and forced millions into plans they either didn't want or couldn't afford. So unless we act, more Americans will be left trapped, forced by Obamacare to buy insurance, but left without the means to actually do so. This, Madam President, is the Obamacare status quo as millions of Americans have come to know it. It's unacceptable. It's unsustainable. The American people need better care, which is exactly what we're working to bring them.
سینٹ کے اکثریتی لیڈر مچ میکونل کہہ رہے تھے اوباما کیئر نے لاکھوں امریکیوں کو مجبور کیا کہ وہ ان منصوبوں کو قبول کریں جو انہیں پسند نہیں تھے یا جنہیں وہ خریدنے کے قابل نہیں تھے. اس لیے اگر ہم اسے نہیں روکیں گے تو مزید امریکی اس میں پھنس جائیں گے اور اوباما کیئر کے بیمے خریدنے پر مجبور ہوں گے. اوباما کیئر کی اس صورتحال کو امریکی عوام کو سمجھنا چاہیے، یہ ناقابل قبول ہے، یہ ناقابل قبول ہے۔ ہم امریکیوں کے لیے صحت عامہ کے ایک بہتر منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ یہ تھے سینٹ کے اکثریتی لیڈر مچ مکونل کے الفاظ۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے پتہ لگایا ہے کہ شامی حکومتی فورسز ویسے ہی کیمیائی حملے کی تیاری کر رہی ہیں جیسے کہ اس نے شمالی شام میں اپریل میں کیے تھے، جس کے جواب میں امریکہ نے فضائی حملے کیے تھے۔ امریکہ نے شام کی حکومت کو کسی مزید کیمیائی حملے سے باز رہنے کا انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر صدر بشار الاسد کی حکومت نے ایسا کوئی حملہ کیا تو انہیں اور ان کی فوج کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی۔ پیر کے شب وائٹ ہاؤس سے جاری ایک بیان میں امریکہ کے صدر کے ترجمان شان اسپائسر نے کہا کہ امریکی انٹیلیجنس اداروں کو شامی حکومت کی جانب سے نئے کیمیائی حملے کی ممکنہ تیاریوں کا علم ہوا ہے۔ بیان کے مطابق نئے حملے کی تیاریاں اپریل سن 2017 میں کیے جانے والے حملے سے ملتے جلتی ہیں، جس میں درجنوں مرد، عورتیں اور بچے ہلاک ہو گئے تھے۔ بیان میں وائٹ ہاؤس نے متنبہ کیا ہے کہ ایسے کسی حملے کے نتیجے میں معصوم بچوں سمیت عام شہریوں کا قتل عام ہوگا، اور اگر شامی حکومت نے ایسا کیا تو اسے اس کی بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی۔ وائٹ ہاؤس نے اس بارے میں مزید کوئی تفصیل جاری نہیں کی ہے، اور نہ ہی یہ پتہ چلا ہے کہ اسے نئے حملے کی تیاریوں سے متعلق کیسے اور کس طرح کے شواہد ملے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی خاتون ترجمان سارا سینڈرز نے پیر کے شب صحافیوں کے رابطہ کرنے پر کہا کہ ان کے پاس بیان میں موجود معلومات کے علاوہ اس بارے میں بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نک ہیلی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ شام کے عام شہریوں پر مزید کسی حملے کا الزام صدر بشار الاسد کے ساتھ ساتھ روس اور ایران پر بھی عائد ہوگا، جو ان کے بقول شامی صدر کو اپنے ہی لوگوں کے قتل میں معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ روس اور ایران بشار الاسد حکومت کے اہم ترین اتحادی ہیں، جو اسے شام میں لگ بھگ 6 برسوں سے جاری خانہ جنگی کے دوران ہر طرح کی فوجی اور انٹیلیجنس مدد فراہم کرتے رہے ہیں۔ روسی صدارتی ترجمان دمتری پسکوف نے منگل کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ شامی قیادت کے خلاف دھمکیاں ناقابل قبول ہیں، اور کہا کہ انہیں ایسی کوئی اطلاع نہیں کہ کسی کیمیائی حملے کا خطرہ ہے۔ رواں سال 4 اپریل کو شامی باغیوں کے زیر انتظام قصبے خان شیخون پر ہونے والے کیمیائی حملے میں 80 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں کئی بچے بھی شامل تھے۔ اسد حکومت نے خان شیخون حملے میں ملوث ہونے کا الزام مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ اس نام نہاد حملے کو شامی فوج پر حملے کے جواز کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ خان شیخون پر حملے کے رد عمل میں امریکہ نے شامی فوج کے ایک ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا تھا، جہاں سے امریکی حکام کے بقول کیمیائی حملہ کیا گیا تھا۔ امریکہ چین کو انسانی نقل و حمل کی خلاف ورزیاں اور جبرن مزدوری کروانے والا بدترین ملک قرار دینے والا ہے، اور اس طرح چین ایران، شمالی کوریا اور شام کے ساتھ شامل ہو جائے گا، جنہیں امریکہ پہلے ہی اس فہرست میں داخل کر چکا ہے۔ اس کا باقاعدہ اعلان امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن منگل کے روز کریں گے، اور جس سے توقع ہے کہ واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ جائے گی۔ اس اعلان کے باقاعدہ طور پر جاری ہونے سے پہلے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لو کانگ نے کہا کہ چین امریکہ کے اس غیر ذمہ دارانہ بیان کی سختی سے مخالفت کرتا ہے، اور چین تمام ملکوں کے ساتھ انسانی اسمگلنگ کے خلاف جنگ میں بھرپور تعاون کرنا چاہتا ہے۔ یہ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکا کہ ٹیلرسن چین کو ان 180 ملکوں کی فہرست میں نچلی سطح پر کیوں لانا چاہتے ہیں جنہیں امریکی محکمہ خارجہ اپنی سالانہ رپورٹ میں انسانی اسمگلنگ کرنے والے ملک قرار دے چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر۔
سیگمنٹ ہے یہ لائف ان امریکہ، اور میں ہوں یاسمین جمیل۔ آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں
امریکی محکمہ خارجہ کے یو ایس لیجسلیٹو فیلوز پروگرام کے تحت یہاں امریکہ کے ایک ماہ کے تربیتی دورے پر آنے والی ایک پاکستانی وکیل، ایک لیکچرر اور انسانی حقوق کی ایک سرگرم کارکن خدیجہ علی سے، وہ اسلام آباد میں قانون اور ترقیات سے متعلق ایک ممتاز ادارے کی مینیجنگ پارٹنر ہیں اور پروگریسو یوتھ فورم پاکستان کی انسانی حقوق کے امور سے متعلق سیکرٹری ہیں۔
پروگریسو یوتھ فورم جو ہے، یہ ہم نے ایک فورم بنایا ہے ینگ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے لیے۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں، اب آپ نے دیکھا کہ ریسنٹ ویو آئی ہے، بہت سے جو نوجوان ہیں وہ سیاست میں آنا بھی چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم نے اس کو ایک فورم بنایا جس میں یہ کہ ایک پولیٹیکل انکیوبیٹر ہے۔ ہم جو ہے جتنے بھی، چاہے جس مرضی پولیٹیکل پارٹی کا وہ حصہ بننا چاہیں، نوجوان جس مرضی سیاسی جماعت سے ہوں، ہم ان کی کسی نہ کسی قسم کی ٹریننگ یا کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں۔ اب میرا اگر بیک گراؤنڈ لا میں ہے اور مجھے فیڈرلزم اور کانسٹیٹیوشنل لا کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، تو ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں، اور ہماری ممبر شپ اس وقت ہزاروں میں، تو ہمارے پاس جو ہمارے ممبرس آتے ہیں، ہم پھر یہ کہ ان کے لیے ٹریننگ مینیولز ڈیولپ کرتے ہیں، ان کو ٹریننگ یا ریسورسز پرووائڈ کرتے ہیں، یا پھر اگر ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہو تو ہم اسٹڈی سرکلز ان کے کرواتے ہیں کہ ان کو جو ہے پاکستان کا پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل لیگل اسٹرکچر سمجھیں، تاکہ کل کو جب یہ سارے کے سارے نوجوان سیاست میں جائیں تو ان کو ایک بیسک ورکنگ نالج ہو کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل سسٹم جو ہے وہ، اب اسپیشلی 2010 کے بعد، اس کے اندر کیا سسٹمز ہیں، کیسے یہ سسٹم کام کرتا ہے۔ اور پھر اب 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبہ جو ہے وہ اپنا ایک لوکل گورنمنٹ کا لا لے کر آ سکتا ہے۔ ڈفرینٹ ہمارے چاروں صوبوں میں چاروں مختلف قوانین ہیں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے، تو اس حوالے سے بھی پھر ہم کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں اپنے ان نوجوانوں کی، کہ ان کی ایک بیسک منیمم نالج ہو سیاست کے حوالے سے اور قوانین کے حوالے سے، تاکہ کل کو جب کسی بھی یہ سیاسی جماعت میں جائیں تو یہ صرف مطلب کہ برائے نام نوجوان نہ ہو، یہ کوئی ایکٹیو وہاں پہ کنٹریبیوشن بھی کریں، اور ان کو ایک منیمم یا بیسک نالج ہو کہ یہ سسٹم جو ہے آگے کیسے کام کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان واپس جا کر ملک کے آئینی ڈھانچے کے بارے میں بھی معلوماتی مواد اکٹھا کریں گی، اور یوتھ فورم کے تحت چھوٹے چھوٹے اسٹڈی سرکلز بنا کر ان معلومات کو نوجوانوں تک پہنچائیں گی، تاکہ جب وہ عملی سیاست میں قدم رکھیں تو وہ اپنے ملک کے آئین کے بارے میں بھرپور آگاہی رکھتے ہوں۔
ایک تو ہم بہت زیادہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم کسی قسم کی فنڈنگ نہیں لیتے۔ ہمارا ممبر شپ کا ایک ایسا طریقہ ہے، ہم ممبرس تو لیتے ہیں لیکن ہم نے ایک بورڈ بھی بنایا ہوا ہے، ڈیموکریٹیکلی الیکٹ ہوتا ہے ہمارا بورڈ۔ بورڈ جو ہے وہ ڈونیشنز دیتا ہے، اور پھر اس ڈونیشن سے جو ہے ہم چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کراتے رہتے ہیں۔ اور ہماری اچھی بات یہ ہے کہ اس یوتھ فورم میں ہم نے صرف اور صرف جو اربن ہماری یوتھ پاپولیشن ہے ہم نے اس کو نہیں رکھا ہوا، ہم نے رورل پاپولیشن کو بھی رکھا ہوا ہے۔ تو ہمارے جو جتنے بھی ممبران ہیں وہ صرف آپ کہہ لیں کہ لاہور، پنڈی، کراچی ان جگہوں سے نہیں ہے، حیدرآباد، تھرپاکر، نگر پاکر، سبھی، گلگت بلتستان، پورے پاکستان میں ہم نے ممبرز رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم رورل جو ہماری یوتھ پاپولیشن ہے ہم ان کو اسپیشلی ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ ان کے پاس اپرچونیٹیز کم ہوتی ہے تو وہ سامنے آئیں اور وہ گراؤنڈ ریالٹیز ہمیں بتائیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اور ہم اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں۔
خدیجہ علی نے مزید کہا،
اگر آپ صرف اور صرف فیس بک پہ پروگریسو یوتھ فورم پاکستان لکھیں تو ہمارا فیس بک پیج آ جائے گا۔ پلیز میسج کریں، ہم رپلائی کریں گے، ہم آپ کو تمام ڈیٹیلز دیں گے۔ ہمارا بہت سمپل سا ایک فارم ہے، اس کو آپ فل کریں تو آپ کی ہمارے پاس ممبر شپ آ جائے گی، اور ہم کافی حد تک ریسورس شیئرنگ، ہمارے جتنے بھی ٹریننگ مینیولز ہم نے بنائے ہوئے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں، کوئی بھی بندہ جا کے اس ریسورسز کو ایکسیس کر سکتا ہے۔ آپ نے خود اگر اپنی کمیونٹی میں کوئی ٹریننگ کرانی ہے تو تمام ریسورسز ہماری ویب سائٹ پہ پڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس کو بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ اوپن رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جس کو بھی ریسورسز کی ضرورت ہے وہ آئے، استعمال کرے، اپنی اپنی کمیونٹیز میں کام کریں۔ ہم صرف اور صرف فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے، نہ ہمیں، کیونکہ ہم وی آر ناٹ اے ڈونر فنڈیڈ پروجیکٹ۔
یہ تھی امریکی محکمہ خارجہ کے یو ایس لیجسلیٹو فیلوز پروگرام کے تحت یہاں امریکہ کے ایک ماہ کے تربیتی دورے پر آنے والی ایک پاکستانی وکیل، ایک لیکچرر اور انسانی حقوق کی ایک سرگرم کارکن اور پروگریسو یوتھ فورم پاکستان کی انسانی حقوق کے امور سے متعلق سیکرٹری خدیجہ علی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں،
سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے سنگاپور کے ایک حالیہ دورے میں کہا کہ جبکہ دنیا کی دو سب سے بڑی معیشتوں امریکہ اور چین کے درمیان مسابقت تو ہونی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کا نتیجہ تنازع کی صورت میں نکلے۔ مسٹر میٹس نے کہا کہ امریکہ چین کے ساتھ معنی خیز اور با مقصد تعلقات کا خواہش مند ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ چین کے ساتھ سفارتی اور اقتصادی سطح پر رابطے میں رہ سکتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارے تعلقات نہ صرف امریکہ اور چین کے لیے مفید ہوں بلکہ علاقے اور دنیا کے لیے بھی۔ ایک متحد عالمی برادری کے لیے یہ بات کلیدی اہمیت کی حامل ہے کہ ایشیا اور بحر الکاہل کی اقوام بین الاقوامی قانون کی پاسداری کریں۔ مثال کے طور پر سمندروں سے متعلق آزادیوں اور سمندروں کے قانونی استعمال اور فوجی اعتبار سے اہم مشرقی اور جنوبی چین کے سمندروں میں ان حقوق کے استعمال کے بارے میں ہم ملکوں کے اختیارات سے بدستور وابستہ ہیں۔ مسٹر میٹس نے کہا کہ جنوبی بحیرہ چین میں چین کی تعمیراتی سرگرمیوں کا دائرہ کار اور ان کے اثرات دوسرے ملکوں کی سرگرمیوں کے متعدد اہم پہلوؤں سے مختلف ہیں۔ ان میں فوجی نوعیت کی سرگرمیاں، بین الاقوامی قانون کا چین کی جانب سے عدم احترام، دوسری اقوام کے مفادات کو اس کی طرف سے نظر انداز کیا جانا اور غیر معاندانہ انداز میں مسائل کو حل کرنے سے احتراز کے لیے اس کی کوششیں شامل ہیں۔ وزیر دفاع میٹس نے کہا کہ ہم مصنوعی جزائر میں فوجی تنصیبات اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جہاز رانی سے متعلق ملکوں کے دعووں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم موجودہ صورتحال میں تبدیلیوں کے لیے یک طرفہ دھمکی آمیز تبدیلیوں کو تسلیم نہیں کر سکتے اور نہ ہی ایسا کریں گے۔ ہم جہاں کہیں بھی بین الاقوامی قانون اجازت دے گا بدستور پرواز کریں گے، جہاز رانی کریں گے اور نقل و حرکت کریں گے، اور جنوبی بحیرہ چین اور اس سے پرے نقل و حرکت کی شکل میں اپنی موجودگی سے اپنے عزم کا اظہار کریں گے۔ مسٹر میٹس نے کہا کہ پورے علاقے میں ہماری نقل و حرکت ہماری اس خواہش کا اظہار ہے کہ ہم اپنے مفادات اور بین الاقوامی قانون کے تحت آزادیوں کا دفاع کریں گے۔ امریکہ چین کے ساتھ جتنا بھی ممکن ہو تعاون کا خواہش مند ہے۔ وزیر دفاع میٹس نے کہا کہ ہم میں جہاں کہیں اختلاف ہوگا ہم ذمہ داری کے ساتھ مسابقت کا حل نکالیں گے، اس لیے کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایشیا اور بحر الکاہل کے استحکام کے لیے امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات کتنے اہم ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر آڈیس ریگس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ایک اور نیوز شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔